السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. توحید کے مسائل پیج نمبر 130. اس میں ہم پڑھ رہے تھے توحید عبادت. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اہلا وسہلا طالب علموں کے لیے خوش آمدید. جیسے کہ ہم توحید عبادت پڑھ رہے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہم نہیں کر سکتے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کو ایک واحد احد ماننا ہے اور اسی کے آگے جھکنا ہے اور اسی کی پرستش، اسی کی بندگی بجا لانا ہے. جیسے ہم نے اس دن بھی پڑھا تھا نا کہ سرکشی نے کر لیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوہے جبھی تازہ کریں. کہ ہمیں آج کل دنیا کی بہت ساری چیزوں نے اتنا ڈائیورٹ کر دیا ہے، ادھر ادھر بھٹک گئے ہیں بہت سارے مسلمان، اور کبھی کسی کے آگے جھک رہے ہیں، کبھی کسی سے کچھ مانگ رہے ہیں. تو سب کچھ چھوڑ کر ہمیں صرف ایک اللہ کے آگے جھکنے کی کوشش کرنا ہے. تو ہم لوگ مسئلہ نمبر 46 پر تھے کہ دین اور دنیا کے تمام معاملات میں اطاعت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی کرنی چاہیے، یعنی ایک مومن کے لیے ضروری ہے. ایک بہت اچھا جملہ کسی نے کہا تھا کہ تھوڑا سا فرق ہے ایک مومن اور مسلمان میں. مسلمان کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی وہ جو مسلمان ہر کوئی کہلائے گا جو کلمہ پڑھ لے گا، لیکن ہر کوئی مومن نہیں ہو سکتا. مومن کون ہوگا؟ جو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر سر جھکائے گا. جیسے سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی صفات بتاتا ہے، تو مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے، اور مسلم وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے. یعنی کو اور کی کا فرق ہے. اللہ کو ماننا ایک الگ بات ہے، بہت سارے لوگ اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کی ماننا یہ اصل میں سب سے بڑا سٹرگل ہے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے. کہ بہت بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کی مانتے ہیں، یعنی ہر حکم میں اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو بجا لانا، ہر حکم پر سر جھکا دینا. اسی لیے سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ. ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اور اس کے ذریعے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور طاغوت کی اطاعت سے بچو. اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر گمراہی مسلط ہو گئی. یعنی یہ بھی ایکچولی ڈپینڈ کرتا آپ کا دل کس پوزیشن میں ہے. دل کے اندر اگر تھوڑی سی بھی خیر ہوگی تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کا سینہ کھول دے گا. اللہ تعالیٰ بلا وجہ اپنے بندوں کو گمراہی میں نہیں ڈالتا ہے، ان کو ذلت میں نہیں ڈالتا. لیکن اگر کوئی انسان یہ خود ثابت کر دے اپنے عمل سے، بار بار کی گناہوں سے، بار بار کی نافرمانی سے، تو پھر ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی، ان کے دل کے اندر ہدایت کی کوئی رمق باقی نہیں رہتی، پھر ایسے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. تو ادی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میری گردن میں سونے کی صلیب تھی. صلیب معلوم نا آپ کو، کراس کا جو نشان ہوتا ہے جو کرسچنز پہنتے ہیں. اور یہ جو ادی بن حاتم ہیں، ایکچولی یہ کرسچینٹی سے ہی تعلق رکھتے تھے، لیکن وہی عرب میں رہنے والے تھے قریب میں ہی. تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے ادی، اس بت یعنی صلیب کو اتار پھینکو. میں نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ برات یعنی سورہ توبہ کی آیت پڑھتے ہوئے سنا ہے، اما انہم لم یکونو سوری اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. کہ رسول اکرم نے فرمایا، انہوں نے یعنی اہل کتاب میں اپنے علماء اور درویشوں کو الہ کے سوا اپنا رب بنا لیا. تو حضرت ادی کے سوال کے جواب میں آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ وہ اہل کتاب اپنے علماء اور درویشوں کو، یعنی جو ان کے بڑے بڑے عالم ہوتے تھے اور جو ان کے بڑے بڑے راہب رہنما تھے، ان کو، یعنی ان کی ظاہری عبادت تو نہیں کرتے تھے لیکن ان کے حلال کو، جب ان کے علماء کسی بات کو حلال کہتے تو اس کو حلال جان لیتے تھے، اور جب کسی بات کو حرام کہتے تو اس کو حرام مان لیتے تھے. اسی لیے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اہل کتاب نے اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا ہے. تو یہی مطلب ہے علماء کو اللہ تعالیٰ کے سوا رب بنانے کا. یعنی اس حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ایک کرسچن شخص ادی بن حاتم آئے اور اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تھے رسول اکرم کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول اکرم نے ان کے گلے میں کراس کا نشان لٹکا ہوا دیکھا ایز اے لاکٹ. تو رسول اکرم نے فرمایا کہ یہ کیا ہے، تم یہ اتار پھینکو. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو قرآن کی ایک آیت ہے کہ ان لوگوں نے اہل کتاب نے اپنے علماء کو اپنے اسکالرس کو الہ بنا لیا ہے، یعنی نعوذ باللہ اللہ کے برابر درجہ دے دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے تو اپنے علماء کو ان کی کبھی پوجا نہیں کی، کبھی پرستش نہیں کی، یعنی ان کے آگے تو ہم کبھی نہیں جھکے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اچھا، کیا تم اپنے علماء جو تمہارے اسکالرس کہتے ہیں، جس کو حلال تم اس کو حلال مانتے ہو، اور جس کو تمہارے اسکالرس حرام کہتے ہیں اس کو حرام مان لیتے ہو؟ تو کہا کہ ہاں، یہ تو ہم کرتے ہیں۔ تو کہا کہ یہی تو پرستش ہے، یہی تو عبادت ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کیونکہ ان کے جو عام لوگ تھے، جو عوام تھی، جو پیپل تھے، ان کی رسائی، ان کا یعنی کتاب تک ڈائریکٹ پہنچنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا ان کے پاس، یعنی وہ لوگ کتاب کو یعنی ٹیکسٹ کو نہیں پڑھ سکتے تھے، تو اسی لیے ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ اس لیے جو ان کے اسکالرس ہوا کرتے تھے اہل کتاب کے، وہ اپنی مرضی سے جس چیز کو چاہتے حلال کر دیتے اور جس چیز کو چاہے حرام کر دیتے۔ تو وہ جو عوام تھی، عوام سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ آپ لوگ لکھ کر جواب دے سکتے ہیں پلیز۔ جو ان کے لوگ تھے تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، چونکہ ان کو کتاب کا علم نہیں تھا، کتاب میں کیا لکھا ہے، لہٰذا جو ان کے علماء کہتے آنکھیں بند کر کے مان لیتے تھے۔ آج آپ بتائیے کہ آج ہمارے مسلمان، جی جزاک اللہ خیر بارک اللہ فی کی، آج ہمارے مسلمان کتاب پڑھتے ہیں سمجھ کر؟ کیا قرآن کو سمجھ کر پڑھا جاتا ہے؟ عربک پڑھ بھی لیتے ہیں تو صرف ٹیکسٹ بالکل بغیر سمجھے بوجھے ان نوئنگلی پڑھ لیتے ہیں، تو کیا ان کو سمجھ میں آ سکتا ہے؟ جی بالکل جزاک اللہ خیر، پیپل، پبلک، جو بھی آپ کہہ لیں۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر پبلک کو بے وقوف بنایا جا سکتا ہے نہیں جا سکتا؟ کیونکہ جب اگر پبلک کتاب کے علم سے لا علم ہوگی، نہیں جانے گی، تو پھر ان کو اس ٹیکسٹ کا کچھ بھی مطلب بتایا جا سکتا ہے کہ اچھا یہ اور یہ ہے کتاب میں۔ تو اسی لیے آج بھی بہت سارے لوگوں نے کتاب کی غلط تفسیر، غلط تعویل پیش کی ہے، مطلب غلط ایکسپلینیشن دیا ہے اللہ کی آیات کا، کیونکہ ہم کو عربک ٹیکسٹ نہیں آتا یا اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ تو پھر جو کچھ ایسے جو علماء سو ہوتے ہیں، ہر دور میں ایسے علماء سو گزرے ہیں، یعنی ایسے اسکالرز جو لوگوں کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے ہٹا دیتے ہیں، بھٹکا دیتے ہیں، تو ایسے ہر دور میں آپ کو ملیں گے، اور آج مسلمانوں میں بھی ایسے ہی ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اسکالرز کی بات اگر وہ قرآن کے مطابق ہے تو مانی جائے گی، اگر وہ قرآن کے مطابق اور حدیث کے مطابق نہیں ہے تو بالکل ریجیکٹ کر دی جائے گی۔ ورنہ پھر کیا ہوگا، اگر ہم اپنے اسکالر کی بات کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں، زیادہ اہمیت دیتے ہیں، امپورٹنس دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوگا کہ نعوذ باللہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان اسکالرس کو کھڑا کر دیا، اور ہم اللہ کی بات ماننے کی بجائے ان اسکالرس کی بات مان رہے ہیں۔ تو یہ بھی کیا ہوگا، ایک طرح کا شرک ہوگا، اور اسکالر کی طرح اسکالر کے لیے بت پرستی ہوگی کہ ان کو آپ نے پھر نعوذ باللہ رب بنا لیا۔ تو کسی بھی لیڈر کی آپ بلائنڈلی، کسی بھی لیڈر کو آپ بلائنڈلی فالو کر سکتے ہیں آنکھیں بند کر کے؟ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم۔ جب تک آپ اس اسکالر کو پرکھ نہیں لیتے، اس عالم کو پرکھ نہیں لیتے کہ وہ واقعی میں قرآن اور سنت کی طرف بلانے والا ہے یا نہیں ہے، تب تک آپ اس کو فالو نہیں کر سکتے۔ اس لیے آنکھیں بند کر کے یوٹیوب پر مت چلے جائیے کسی بھی، یعنی آج کل یہ اتنا عام ہو گیا کہ ہر کوئی جس کا جو دل چاہ رہا ہے وہ اپنے آپ کو بنا کر یوٹیوب پر پیش کر دیتا ہے، تو آپ کو کیا معلوم کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اسی لیے بہت زیادہ لوگوں کو سننا بھی نہیں چاہیے، وہ آپ کو ڈائیورٹ کر دیں گے۔ بس تھوڑے لوگ ہوں جو، اور ان کو پرکھنے کے لیے آپ کے پاس خود علم ہونا ضروری ہے، نالج ہونا ضروری ہے، تاکہ آپ جج کر سکیں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا بہت زیادہ لوگوں کو ادھر سے جو آپ کو کلپ بھیجے، ہر ایک کا کلپ سن لیا ہر گروپ پر، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ٹائم ویسٹ بھی ہوتا ہے اس سے، اور ڈسٹریکشن زیادہ ہوتے ہیں اس سے، بجائے اس کے کہ کوئی کنسٹرکٹیو ورک ہو۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ بہت زیادہ واٹس ایپ پر بھیجے گئے کلپس اس کو بالکل بھی سننا نہیں چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے، الا کہ کوئی کسی بہت ہی ایسے اوتھینٹک پرسن نے بھیجا ہو جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ کوئی غلط چیز آپ کو نہیں بھیج سکتا۔ اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو لوگوں کو اس طرح سے ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، لوگوں کو ٹکڑوں میں بانٹتے ہیں، اور فرقہ پرستی پیدا کرتے ہیں کہ حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، اس طرح سے کہہ کر، تو ایسے لوگوں کو تو بالکل نہیں سننا چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ایک ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر امام کسی نے اپنا ایک امام الگ بنا لیا، حالانکہ نہیں بنانا چاہیے، اگر بنا لیا تو ہم اس کو غیر مسلم تو نہیں کہہ سکتے نا، کافر تو نہیں کہہ سکتے، ہم فتویٰ نہیں دے سکتے کسی کے تعلق سے۔ تو اطاعت صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہو، لیکن اس کے لیے اوتھینٹک نالج ضروری ہے، اور ہر ایک کو بلائنڈلی فالو نہیں کرنا چاہیے، ورنہ وہی والا حال ہوگا کہ اگر کوئی بلائنڈلی کسی کو فالو کرتا ہے تو آتا ہے نا کہ ہم تو ڈوبیں گے سنم ساتھ تم کو بھی لے ڈوبیں گے والا معاملہ ہے، کہ اگر سامنے والے کی آنکھ پر پٹی بندھی ہے اور وہ سامنے گڑھے میں گر رہا ہے تو جو اس کو پیچھے جتنے فالو کرے تو سارے کے سارے گڑھے میں ہی گر پڑیں گے پھر. تو اس لیے کسی کو بھی بلائنڈلی فالو نہیں کرنا چاہیے. اسکالرس کی بات کو آپ جب تک ان کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں چل جاتا ان کی بات کو حرف آخر یعنی آخر بات نہیں سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو آپ نے ادیب بن حاتم کو منع کیا تھا رسول اکرم نے کہ اپنے علماء کو تم نے اپنے احبار اور اپنے اسکالرس کو تم نے رب بنا لیا ہے. جتنے بھی ایسے گروپ ہیں نا اسپیشلی جو قادیانی ہیں ان لوگوں کو تو نان مسلم قرار دیا گیا اور بالکل صحیح بات ہے یہ. قادیانی کے اگر وہ ہیں برانچز تو پھر وہ بالکل آپ یعنی وہ غلط ہیں کیونکہ ان کو تو نان مسلم قرار دے دیا گیا ہے قادیانیوں کو. توحید عبادت کے بارے میں شرکیہ امور, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی زندہ یا فوت شدہ نبی ولی غوث قطب یا ابدال کے سامنے بے حس و حرکت با ادب ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا یہ شرک ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے ون بائی ون پیچھے کی حدیثوں کی روشنی میں ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ شرکیہ امور کیا ہے جو توحید کے خلاف ہیں. تو اب کسی بھی انسان ہو چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو قبر میں ہو اس کے لیے آپ ایسا با ادب ہاتھ باندھ کر نہیں کھڑے رہ سکتے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ نبی کو جو چاہا ولی کو جو چاہا نبی کا دکھایا اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھایا. تو یہ آج ہمارا حال ہے کہ ہم نے اپنے اماموں کو نبی سے بھی بڑھ کر درجہ دے دیا ہے جبکہ نبی سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے بھلا امام؟ ہو ہی نہیں سکتا. تو کسی کے سامنے ادب سے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا شرک میں آ جائے گا. پھر اللہ تعالی کے علاوہ کسی زندہ یا مرے ہوئے شخص یا نبی ولی غوث قطب یا ابدال وغیرہ کے سامنے رکو کی طرح جھکنا یا سجدہ کرنا یہ بھی شرک میں آئے گا. پھر کسی قبر پر ثواب کی نیت سے جانا کم یا زیادہ وقت کے لیے وہاں بیٹھنا یا تھوڑی دیر رکنا یا مجاور بن کر بیٹھنا یا طواف کرنا یا شرک یہ طواف کرنا یہ سب شرک میں آ جائے گا, بالکل پوری طرح شرک ہے. پھر اللہ تعالی کے علاوہ کسی زندہ یا مرے ہوئے شخص سے یا اس کو وسیلہ بنا کر دعا مانگنا یا انہیں دعا میں وسیلہ بنانا یہ بھی شرک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کسی کا وسیلہ یا واسطہ کہہ کر آپ دعا نہیں مانگ سکتے, آپ ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگیے. پھر مصیبت یا تکلیف میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی زندہ یا فوت شدہ یعنی جو مرے ہوئے ہیں ان ولی غوث یا جو بھی ہوں ان کو پکارنا ان سے فریاد کرنا ان سے پناہ طلب کرنا یہ بھی شرک ہے. یہ سب پیچھے کی حدیثوں کی روشنی میں بتایا گیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی زندہ یا فوت شدہ نبی ولی یا غوث وغیرہ کے ناموں کا جانور ذبح کرنا یا ان کے نام کی نظر نیاز دینا ان کی منت ماننا یہ چڑھاوا چڑھانا یہ بھی شرک ہے. پھر دنیا اور آخرت میں نقصان کی ڈر سے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی فوت شدہ نبی ولی یا غوث سے ڈرنا یہ بھی شرک ہے. کیونکہ بہت سے لوگ کیوں ڈرتے ہیں کہ نظر نیاز کیوں نہیں چڑھاتے کہ ہمارے تو برسوں سے ہوتا آ رہا ہے ہمارے آبا اجداد کرتے آ رہے ہیں یہ رسم و رواج تو ہم کو بھی کرنا پڑے گا ورنہ کچھ ہمارے ساتھ برا نہ ہو جائے. تو بھلا کوئی کسی کے ساتھ کیسے برا کر سکتے, یہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے. پھر کسی کی رضا طلب کرنا ان لوگوں میں سے وہ بھی شرک میں آئے گا. پھر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی زندہ یا فوت شدہ نبی ولی یا کسی کے بھی تعلق سے ان سے اللہ سے بڑھ کر محبت کرنا یہ بھی شرک ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی وہی مرے ہوئے شخص کے لیے یا کسی نبی کے لیے یا ولی کے لیے ان کے اوپر پورا توکل کرنا یہ بھی شرک ہے کہ چلو ان سے مانگ لو وہ ہمیں بچا لیں گے, یہ شرک میں آ جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ کے جو مقرر کیے ہوئے حلال اور حرام کے مقابلے میں کسی ولی غوث یا کسی بھی مرشد یا کسی مذہبی رہنما یا کسی لیڈر یا کسی پارلیمنٹ یا کسی اسمبلی وغیرہ کے جو بنائے ہوئے حلال اور حرام کے اصول ہیں اس پر عمل کرنا وہ بھی شرک میں آئے گا. کیونکہ کسی کو حلال اور حرام کی اجازت نہیں دی گئی ہے, یعنی حلال اور حرام کا جو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے پاس رکھا اجازت. ایون آپ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی اس کی اجازت نہیں دی کیونکہ اللہ تعالیٰ خود تو خود فرماتا ہے سورۃ تحریم میں ہے نا, آپ لوگوں کو معلوم ہوگا یہ واقعہ کہ رسول اللہ نے ایک دفعہ شہد اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی کیوں وہ چیز اپنے اوپر حرام کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے, کہ تم اپنی بیویوں کی مرضی چاہتے ہو؟ تو جب اللہ کے رسول کو اجازت نہیں تھی کسی حلال کو حرام کرنے کی یا حرام کو حلال کرنے کی تو کسی نبی ولی یا کسی لیڈر یا کسی گورنمنٹ کی کیا مجال ہو سکتی ہے؟ تو حلال اور حرام کا جو اس کی اجازت دینا یا ختم کرنا ہے وہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے, کسی کے اختیار میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ توحید عبادت. اب توحید صفات کی طرف آتے ہیں, یعنی جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جیسے وہ العلیم ہے القدوس ہے، السمیع ہے، البصیر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کریم میں جب بھی آپ قرآن کی کوئی آیت ختم کرتے ہیں تو آپ کو دیکھیں آپ کو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفات نظر آئیں گی، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کثرت سے اپنی صفات کو بیان کیا ہے. اور اگر اس کے 99 میں ہم یاد کرتے ہیں جو صفات میں ہیں تو وہ بھی الحمدللہ بہت فائدہ مند ہے. کائنات یعنی یونیورس کی ہر چیز کا حقیقی مالک اور بادشاہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ بادشاہ ہے، نہایت مقدس ہے، سراسر سلامتی اور امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا. پاک ہے اللہ تعالیٰ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اس میں بیان کی گئی، اللہ تعالیٰ کی صفات کو اس میں بیان کیا گیا، اس کی پاکی بیان کی گئی ہے. تو بہرحال عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹے گا، پھر انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں لے گا، پھر فرمائے گا، میں ہوں بادشاہ، آج کہاں ہیں دنیا میں بڑے بننے والے اور تکبر کرنے والے. پھر زمینوں کو اپنے بائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا. اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. سبحان اللہ، آپ سوچیں، امیجن کریے اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اس کی عظمت، اس کا تقدس، کہ سبحان اللہ وہ آسمانوں کو اپنے ہاتھ پر لپیٹ لے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں ہوں آج. یعنی ویسے تو اللہ تعالیٰ ہی بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہی مالک ہے، لیکن دنیا میں لوگ زبردستی بڑے بن بیٹھے تھے نا، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے. اگر کچھ کرسی، کوئی عہدہ ہاتھ میں آ گیا تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ اس دن فرمائے گا کہ کہاں ہیں جو دنیا میں بڑے بنتے تھے اور تکبر کرتے تھے. اس لیے تکبر کسی کو زیب نہیں دیتا، تکبر صرف اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، جو اسے کھینچے گا اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر کے رکھ دے گا. تو لہٰذا تکبر تو بالکل بھی انسان کو زیب ہی نہیں دیتا، چاہے وہ بادشاہ ہی کیوں نہ ہو. کائنات میں حکومت اور فرمان روائی کے تمام اختیارات صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں. یعنی حکم دینا صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے، کسی اور کو اس کی اجازت دی ہی نہیں گئی ہے. سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الحکم الا للہ امر الا تعبد الا ایاہ ذلک الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون. حکم دینا صرف اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے، اس نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، یہی سیدھا راستہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ ہی مالک الملک ہے، اسی کا اختیار ہے، اسی کا حکم ہے، اسی کا سب کچھ ہے، اس کے اختیار میں سب کچھ ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے فرمایا، تم جتنی مرتبہ ہمارے پاس آتے ہو اس سے زیادہ مرتبہ کیوں نہیں آتے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے نبی، ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں آتے، جو کچھ ہمارے آگے اور پیچھے ہے، نیز جو کچھ اس کے درمیان ہے، اس کا مالک وہی ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے. تو یہ رسول اکرم کے یہ آیت دراصل آپ کے جو مطالبہ تھا، جو آپ کی ریکوائرمنٹ تھی، اس کے جواب میں نازل ہوئی تھی. جو آپ نے جبریل امین سے کہے تھے کہ آپ زیادہ دفعہ کیوں نہیں آتے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے آتے ہیں. سورہ مریم کی آیت ہے یہ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سارے فرشتے، ساری کائنات کا ہر نظم، ہر معاملہ، ہر حکم اللہ کی مرضی سے ہے، اس کی اجازت کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں گر سکتا. تو کائنات کا سارا انتظام، تمام کائنات کے معاملات، اس کا مدبر صرف اللہ تعالیٰ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ رعد میں، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت آیات ہیں. وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں، پھر وہ عرش پر استوا ہوا، سورج اور چاند کو ایک قانون کا پابند بنایا، کائنات کی ہر چیز اس کے حکم سے ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہی کائنات کے سارے امور کی، یعنی معاملات کی تدبیر فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی توحید کی نشانیاں کھول کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین کر لو. سبحان اللہ, واقعی میں سبحان اللہ کیسا ہے وہ ہمارا رب. آپ دیکھیں کہ اتنا ہیوج آسمان بنایا لیکن ہم کو اس کے کہیں کوئی ستون نظر آتے ہیں کہ کسی پر کھڑے ہوں وہ سہارے سے. اور چاند اور سورج یہ سب ایک وقت مقررہ تک, یعنی آپ سب دیکھیں یہ گردش کریں, اگر آپ جو بھی سولار سسٹم ہے ہمارا, یہ جو گیلیکسیز میں جو کچھ ہوتا ہے, آپ لوگ الحمدللہ آج کل تو سائنس اور ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کر لی تو ہم سب جان بھی سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں, جس ہم کو بتایا جاتے ہیں سیٹلائٹس کے ذریعے سے جو ویڈیوز اور تصویریں لی گئی ہیں. تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ آسمان کے نیچے یہ ستارے سیارے کس طرح سے گردش کر رہے ہیں, کتنی تیزی سے گھوم رہے ہیں, ہر کوئی اپنی جگہ تیزی سے گھوم رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ کوئی ٹکراتا نہیں کسی سے, ہر ایک اپنے مدار میں اپنے جو اللہ تعالیٰ کا انداز ہے اس کے مطابق گھوم رہا ہے. تو سبحان اللہ کیسا یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, کیسا اس کا انتظام ہے, کیسا اس کا اندازہ ہے, کبھی سوچیے. اور اسی کسی کو غور و فکر کرنا کہتے ہیں, کہ جب آپ قرآن میں غور و فکر کریں گے, اس کی آیت میں جب آپ تدبر کریں گے, تفکر اگر آپ کے اندر پیدا ہوگا تو یہی چیز انسان کو مزید اللہ تعالیٰ کے آگے جھکاتی ہے. کیوں؟ اسی لیے تدبر کو, یہ تفکر کو عبادت سے بڑھ کر کہا گیا ہے کہ ایک لمحے کا غور و فکر کئی دنوں کی عبادت سے بہتر ہے. کیونکہ غور و فکر کی وجہ سے آپ کے اندر جو خشیت طاری ہوگی وہ کہیں اور سے آپ کو نہیں مل سکتی. یعنی آپ کو جب اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا احساس ہوگا تو اب اپنے آپ کو بالکل سرنڈر کر دیں گے اللہ تعالیٰ کے آگے کہ میری کیا حیثیت اور کیا مجال ہے. اور یہی تو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ ہم غور و فکر کریں کائنات پر اور پھر اس کے آگے مزید جھک جائیں, خشیت اختیار کریں, اس کی کبریائی کا احساس اپنے اندر پیدا کریں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام معاملات کی تدبیر فرما رہا ہے. اور صحیح مسلم میں ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, اللہ تعالیٰ عز و جل فرماتا ہے, ابن آدم زمانے کو گالی دیتا ہے حالانکہ زمانہ تو میں ہوں, دن رات میرے قبضے قدرت میں ہے. تو اس لیے زمانے کو برا بھلا نہیں کہنا. ہم جو کہتے ہیں کہ کتنا برا زمانہ آ گیا, ایسا نہیں کہنا چاہیے. کتنا برا زمانہ نہیں ہے, زمانہ تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا. اچھا, لوگ برے ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہم کہہ سکتے کتنا فتنوں کا دور ہے یا لوگ کیسے یعنی نافرمان ہو گئے ہیں, یہ ہم کہہ سکتے ہیں. تو زمین اور آسمان کے تمام خزانوں کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, قل لا اقول لکم انی خزائن اللہ ولا عالم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل یستوی الاعمى والبصیر افلا تتفکرون. اے نبی, ان سے کہو, میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں, نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں, اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں, میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے. پھر ان سے پوچھو کہ اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں, کہ تم غور نہیں کرتے. سورہ انعام کی آیت ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول سے بھی کہہ دیا گیا کہ کہہ دیجئے اے رسول کہ آپ کے پاس نہ کوئی غیب کا علم ہے, نہ آپ کے پاس کوئی خزانوں کی کنجیاں ہیں, نہ ہی آپ اپنے آپ کو فرشتہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ انسان ہیں. ہاں, رسول اللہ پر تو صرف وحی کی جا سکتی ہے اور وہ وحی ہی کو پڑھ کر ہمیں سنا رہے ہیں. اور پھر بتاؤ کہ بھلا کیا جو آنکھوں والا ہے اور جو اندھا ہے, نابینا ہے, دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. تو غور و فکر سے کام لو. تو غور و فکر انسان کو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے پر مجبور کر دیتا ہے. اس لیے بار بار قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ غور و فکر کرنے کی تاکید کی گئی ہے, تدبر کرنے کا ہمیں کہا گیا ہے کہ تدبر کریں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے, خرچ کرنے سے اس میں کمی نہیں آتی, رات دن اس کی بخشش جاری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ذرا غور کرو, زمین و آسمان کی تخلیق پر اللہ تعالیٰ نے کتنا خرچ کیا لیکن اس سے اس کے خزانے میں کچھ بھی کمی نہیں ہوئی. سبحان اللہ, صحیح بخاری کی روایت ہے. آج دنیا میں آپ دیکھیں کیا کچھ نہیں ہے, سبحان اللہ. اور زمین تو سونا اگلتی ہے, یعنی کتنے کچھ خزانے دفن ہیں زمین میں. آپ دیکھیں کہ جو بھی, یعنی ہم سبھی جانتے ہیں, کبھی پیٹرول نکلتا ہے, کبھی سونا, کبھی ہیرے جواہرات, کبھی پلیٹینیم, کیا کچھ نہیں ہے زمین میں جس کی انسان کو ضرورت پڑتی جا رہی ہے, سبحان اللہ. لیکن اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے کوئی کمی نہیں آئی. اور یہ دنیا ساری ڈسٹروائے ہو جائے گی ایک دن, ہے نا, اللہ تعالیٰ کے حکم سے. لیکن اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے, سبحان اللہ. تو قیامت کے روز سفارش کرنے کی اجازت دینے یا نہ دینے اور سفارش قبول کرنے یا نہ کرنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہوگا. ایون کوئی رسول بھی سفارش نہیں کر سکیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو. تو ہم بھلا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ رسول کا دامن تھام لیں گے اور امت محمدیہ ہیں تو بخشے بخشائے ہیں. تو یہ سب غلط ہماری سوچ ہے، اصل میں یہ غلط سوچ پیدا کر دی گئی ہے. جو آپ نے دیکھا ہوگا نا بہت سے قوالیوں کے نام پر جو شرک ہمارے یہاں پھیلایا جاتا ہے کہ بھر دے جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی فلا فلا چیزیں، یہ سب کیا ہے؟ اصل میں شرک ہے یہ. اور وہ ایک اور جھوٹی حدیث کو قوالی بنا کر پیش کرے کہ لولا کما خلقت الافلاک، کے اے نبی اگر تم نہ ہوتے تو میں یہ زمین اور آسمان پیدا نہ کرتا. بالکل جھوٹی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کا خود فیصلہ تھا زمین اور آسمان بنانے کا، رسول اکرم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں الحمدللہ، اور آخری نبی تھے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. اور آپ کی اسپیشل ہے، ہم سب جانتے کہ کچھ انبیاء جو ہیں وہ اسپیشل ہوتے ہیں، جن کو اولو العزم پیغمبر کہا گیا ہے، تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. لیکن نعوذ باللہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، یہ بھی شرک ہو جائے گا. تو جو قوالیاں وغیرہ ہیں سارے شرکی اقوال ہوتے ہیں، اس کو بالکل اوائڈ کرنا چاہیے. اور جو نعتیں ہوتی ہیں، نعتوں میں بھی کچھ لوگوں نے اتنا شرک ڈال رکھا ہے کہ اب تو ڈفرینشیٹ کرنا بھی مشکل ہے. اس لیے جتنا ہو سکتا ہے نعتوں کو اوائڈ کریں، کیونکہ اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی شرک آ ہی جاتا ہے کوئی الفاظ میں. تو یہاں پر قیامت کے دن سفارش کرنے کی اجازت صرف اللہ کی طرف سے ہوگی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ زمر میں فرماتا ہے ام اتخذ من دون اللہ شفعاء قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون قل للہ شفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون. کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو سفارشی بنا رکھا ہے، ان سے کہو کہ وہ سفارش کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ بھی نہ ہو اور خواہ وہ مردے تمہاری باتیں سمجھتے بھی نہ ہوں. کہو سفارش ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے سفارش کی اجازت دے اور جسے چاہے نہ دے، اور جس کی چاہے سفارش قبول کرے اور جس کی چاہے نہ کرے. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے، پھر اس کی طرف تم سب مرنے کے بعد پلٹائے جاؤ گے. تو آپ خود بتائیے کہ کتنا غلط کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، کہ رسول اللہ کو کہتے ہیں کہ ہم بس چونکہ رسول کے امتی ہیں تو ان کو ہم سفارشی بنا لیں گے، وہ ہماری سفارش کر دیں گے. ہے کہ نہیں؟ یہ کانسیپٹ کیسا کتنا پایا جاتا ہے آپ بتائیے، کہ رسول ہماری سفارش کر دیں گے، جو چاہے کرو رسول ہماری سفارش کر دیں گے. تو کیا یہ کانسیپٹ صحیح ہے؟ آپ بتائیے، آپ کے نزدیک کیا اس بات کی ڈیفینیشن ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کس کے سہارے وہاں اللہ تعالی کے سامنے جا کر کھڑے ہوں گے اور اپنے آپ کی بخشش کے لیے جو ہے امید لگائے بیٹھے ہوں گے؟ کیا رسول ہماری سفارش کریں گے؟ کیا ایسا کر سکتے ہیں وہ؟ رسول کو اجازت ہوگی؟ جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. یہ غلط کانسیپٹ ہے، کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، ایون رسول اللہ بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ اجازت نہ دے. اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے اجازت دے گا اس کے لیے رسول سفارش کریں گے، ادروائز نہیں. تو کتنا غلط کانسیپٹ لے کر ہم جی رہے ہیں نا، کہ جیسے کہتے ہیں کہ وہ جس پر سہارا کیا تھا اگر وہی پتے ہوا دینے لگے تو کیا کریں گے تب؟ تو اپنے ہمارے نیک اعمال کے علاوہ کوئی چیز ہمیں فائدہ نہیں دے گی. کیوں کہا تھا رسول اللہ نے اپنی بیٹی سے اور اپنی پھوپھی سے کہ اے رسول کی بیٹی فاطمہ اور اے رسول کی پھوپھی صفیہ، تم کو جو کچھ مانگنا یہاں مانگ لو، وہاں پر میں تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا، کوئی مدد نہیں کر سکوں گا. عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھتے کہ یا رسول اللہ کوئی ایسا مقام ہوگا جہاں آپ ہماری مدد کر سکیں گے؟ کہا کہ اے عائشہ تین مقامات تو ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، حشر کا میدان، پل صراط، اور جب عمل نامہ تقسیم کیے جا رہے ہوں گے کوئی کسی کی ہیلپ نہیں کر سکے گا. ایون نہیں، رسول کی اتنی چہیتی بیوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ جو میرا دل کا معاملہ ہے اس پر میری گرفت نہ فرمانا، میں تو سب کے برابر ساتھ عدل کرتا ہوں، یعنی بیویوں کے ساتھ. لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ بالکل الگ تھا، ہم سب جانتے ہیں وہ آپ کی بہت محبوب بیوی تھی. لیکن آپ نے صاف کھلم کھلا کہہ دیا کہ اے عائشہ تین مواقع تو ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کی مدد کر ہی نہیں سکے گا. تو اس لیے دوسروں پر ڈپینڈ نہیں ہونا ہے ہمیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے نیک اعمال انجام دیتے چلے جانا ہے. صرف یہ ہماری نیکیاں ہی جو خلوص نیت سے کی گئی تھی وہ ہمارے کام آئے گی. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو اکٹھا کرے گا اور لوگ کہیں گے کہ اپنے پروردگار کے حضور سفارش کروانی چاہیے تاکہ وہ اس جگہ سے ہمیں نجات دلا دے. لہٰذا لوگ حضرت آدم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ وہ ہیں جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, پھر اپنی روح پھونکی, فرشتوں کو حکم دے کہ آپ کو سجدہ کریں, لہٰذا ہمارے رب کے حضور ہماری سفارش کریں. آدم علیہ السلام کہیں گے میں استائق کہاں, اور اپنی خطائیں یاد کریں گے. لوگوں سے کہیں گے کہ آپ لوگ نوح کے پاس چلے جائیں, وہ پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا, لوگ ان کے پاس سفارش کا مطالبہ لے کر جائیں گے. وہ کہیں گے میں اس لائق نہیں, اور اپنی خطائیں یاد کریں گے. اور لوگوں سے کہیں گے تم لوگ ابراہیم کے پاس جاؤ, انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا ہے. لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں, اور اپنی خطائیں یاد کریں گے. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے حضرت موسیٰ کے پاس چلے جاؤ, ان سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے. چنانچہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے, وہ کہیں گے میں اس لائق کہاں, اور اپنی خطائیں یعنی اپنی غلطیاں یاد کریں گے. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے تم لوگ عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ, چنانچہ لوگ عیسیٰ کے پاس آئیں گے, وہ بھی کہیں گے کہ میں اس لائق کہاں, تم لوگ البتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ, اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں. چنانچہ لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں اپنے رب سے حاضری کی اجازت طلب کروں گا. جب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھوں گا تو سجدے میں گر پڑوں گا, جب تک اللہ چاہے گا مجھے سجدے میں پڑا رہنے دے گا, پھر فرمائے گا اے محمد سر اٹھاؤ اور مانگو دیے جاؤ گے, بات کہو سنی جائے گی, سفارش کرو مانی جائے گی. چنانچہ اجازت ملنے کے بعد اپنا سر سجدے سے اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی وہ حمد و ثنا کروں گا جو اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے سکھلائے گا, اور اس کے بعد لوگوں کے لیے سفارش کروں گا, چنانچہ میرے لیے حد مقرر کر دی جائے گی. اس حد کے اندر جو لوگ ہوں گے صرف ان کو دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جاؤں گا, پھر میں اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گا اور اسی طرح سجدے میں گر پڑوں گا. چنانچہ تیسری یا چوتھی بار میں اپنے رب سے عرض کروں گا اے رب, اب تو جہنم میں صرف وہی لوگ رہ گئے ہیں جو قرآن کے مطابق ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں, یعنی مشرق اور کافر. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو رسول اکرم کو اجازت دی جائے گی لیکن ایک حد کے اندر, اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا بس ان کے لیے اجازت ہوگی, یعنی خود سے رسول اکرم اپنی طرف سے نہیں کہہ سکیں گے. تو سفارش اللہ کے رسول کو اس کی اجازت دی جائے گی. اسی لیے جب ہم اذان کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں تو جو لوگ اذان کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی رسول اکرم سفارش کریں گے قیامت کے دن, لیکن شرط یہ کہ ان لوگوں نے شرک نہ کیا ہو اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب نہ بنایا ہو. تو یہ طویل حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آگے جھک پڑیں گے اور اس کی خوب حمد و ثنا کریں گے اور پھر ان کو سفارش کی اجازت دی جائے گی. اور قیامت کے روز جزا یا سزا دینے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ تحریم میں وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. اللہ تعالیٰ کافروں کے معاملے میں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے. وہ ہمارے دو صالح بندوں کی زوجیت میں تھیں مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی, یعنی کافروں سے ساز باز کی, اور وہ دونوں یعنی لوط اور نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان بیوی کے کچھ کام بھی نہ آ سکے. ان دونوں سے کہہ دیا گیا, یعنی دونوں کی بیویوں سے کہہ دیا گیا کہ جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی آگ میں چلی جاؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اب آپ سوچے کتنے بڑے نبی اور ولی کی بیویاں, لیکن وہ ان کا نبیوں کی بیویاں, لیکن ان کا نبی ہونا یعنی ان کے شوہروں کا نبی ہونا بھی یہ بیویوں کے کچھ کام نہ آیا. تو انہوں نے کام ہی ایسا کیا تھا. تو اگر انسان کام ایسے کرے, مشرکوں کی جیسے کام کرے یا مشرکوں کا ساتھ دے, کافروں کا ساتھ دے, اور پھر امید رکھے کہ اچھا ہم نبی یا نبیوں کے رشتہ دار ہیں تو لہٰذا ہم کو بخش دیا جائے گا, نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. نوح علیہ السلام کا بیٹا آپ جانتے ہوں گے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ بچ نہیں سکا اس طوفان میں. تو جب نبی کا بیٹا ہونا اس کے کوئی کام نہیں آیا, تو اصل چیز کیا ہے؟ پھر ایمان اور عمل صالح. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت اتری وانذر عشیرتک الاقربین, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کو قیامت سے ڈراؤ, تو آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا اے قریش کے لوگوں, یہ ایسا ہی جملہ کہا, اپنی جانیں بچاؤ, قیامت کے دن اللہ تعالی کے سامنے میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا. اے عبد مناف کے بیٹو, میں اللہ تعالی کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا. اے عباس بن عبد المطلب, میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا. اے صفیہ رسول کی پھوپھی, میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا. اور اے فاطمہ بنت محمد, میرے مال سے جو چاہو مانگ لو, لیکن قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے سامنے میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا. اتنی واضح کلیئر کٹ حدیث موجود ہے، پھر بھی پتہ نہیں لوگ کیوں آنکھیں بند کر کے بلائنڈلی سہارے تھام لیتے ہیں کہ ہم تو رسول کا دامن پکڑ لیں گے اور بخش دیے جائیں گے. تو بالکل غلط کانسیپٹ ہے، یہ کانسیپٹ انہیں لے ڈوبے گا. اور اصل میں یہ کانسیپٹ کیا کرتا ہے، انسان سے نیک اعمال کی توفیق چھین لیتا ہے. جب ہم اس سہارے پر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اچھا رسول ہمیں بخش دیں گے یا بخشوا دیں گے، تو پھر ہم کوئی نیک عمل نہیں کرتے کہ اچھا جو چاہو کرو. پھر ان انسان گناہوں کے لیے اپنے آپ کو آزاد سمجھنے لگتا ہے، اور یہ بہت غلط بات ہے. تو گناہ معاف کرنے یا نہ کرنے کے اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعین مرہ فلن یغفر اللہ لهم ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم خواہ ان منافقوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، ایک ہی بات ہے. اگر تم 70 مرتبہ بھی انہیں 70 ٹائم بھی انہیں معاف کرنے کی درخواست کرو گے، تو اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کی ہدایت نہیں مانتا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو لوگوں نے غلط کام کیے تھے، جن لوگوں نے کافروں کا ساتھ دیا، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی کھلم کھلا نافرمانی کی، جو لوگ منافق تھے، تو ان کے لیے آپ کتنی بھی معافی کی درخواست کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نہیں مانے گا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ہر چیز کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو معاف کرے گا، انہی لوگوں کو اجازت دے گا سفارش کی، ان لوگوں کے لیے اجازت دے گا سفارش کی جو گناہوں سے جان بوجھ کر گناہ نہیں کرتے رہے بلکہ ان سے انجانے میں گناہ ہوئے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ہی معافی کی یعنی امید رکھتے تھے. تو ان تمام باتوں سے پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا سب کچھ ماننا چاہیے، اور کسی نبی یا ولی پر، کسی بزرگ پر ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ہمیں بچا لیں گے. کیونکہ اگر یہ کانسیپٹ اگر ہم نے رکھا کہ وہ ہمیں بچا لیں گے، تو یہ چیز درست نہیں ہے، یعنی یہ ہو نہیں سکتا بالکل بھی. کیونکہ کوئی بچا نہیں سکتا، نہ کوئی نبی کسی کو بچا سکتا ہے، نہ کوئی ولی کسی کو بچا سکتا ہے، نہ ہی کوئی بزرگ کسی کو بچا سکتے ہیں. صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بچا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں. جی آپ دیکھیں، مشرک یعنی جو کافر ہیں ان کے لیے، جو مرے ہوئے کافر ہیں ان کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی مغفرت کی، لیکن زندہ مشرکوں اور کافروں کے لیے ہدایت کی دعا کی جا سکتی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اور جو بدعتی لوگ ہیں، جو بدعت کرتے ہیں، جو قبروں پر جاتے ہیں یا قبروں والوں کو بہت کچھ مانتے ہیں، تو ان کے لیے بھی دعا کی جا سکتی کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح راستے کی ہدایت دے، تاکہ وہ اس شرک اور بت پرستی سے بچ جائیں، تاکہ ان کی بھی آخرت میں بخشش ہو سکے. تو ان کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں. لیکن جن لوگوں نے لا علمی کی بنا پر ایسے کام اپنی زندگی میں کیے تھے، ان کی وفات ہو چکی ہے اور وہ تھے مسلمان ہی، کلمہ گو تھے، لیکن قبروں پر جاتے تھے، تو ان کے لیے بھی ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے، انہوں نے لا علمی سے ایسا کیا. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ شرک معاف نہیں ہے، باقی سب معاف ہے. تو اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہوگا، تو ہم اس پر کچھ نہیں کر سکتے. لیکن ہم کم از کم جب تک ہمیں اجازت ہے، ہم دعا کر سکتے ہیں. کیونکہ صرف جو جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ان کے لیے ہی دعا سے ہم کو منع کیا گیا ہے، جو کافر اور مشرک تھے، کہ ان کے لیے آپ دعا نہیں کر سکتے بخشش کی. لیکن جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا، تو ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. کم از کم ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ان کو ایک وقت مقررہ تک سزا دے، اور پھر اس کے بعد معاف فرما دے. ٹھیک ہے جی. سلمہ بولیے. جی تو آگے دیکھیے کہ ایک ام اللہ، ایک صحابیہ تھی انصاریہ، وہ کہتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. امیجن کری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. تو جب رسول اللہ یہ بات کہہ رہے ہیں، تو پھر ہم میں سے کوئی کیسے جان سکتا ہے؟ ہم کیسے کسی کو جنتی کہہ سکتے ہیں؟ ہم فوراً فتوی لگاتے کہ فلاں تو جنتی ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے ایسا. آپ کو یاد ہے کہ ایک دفعہ عثمان بن مظعون کی جب ڈیتھ ہوئی، تو ان کی جو جن کے ساتھ ان کو ٹائی کیا گیا تھا، جو مواخات قائم کی گئی تھی مدینہ میں، تو ان کی جو ساتھ رہنے والی خاتون تھی، انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل جنتی ہیں. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم کیسے جانتی ہو کہ جنتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر یہ جنتی نہیں ہوگی تو ہم کس کو جنتی کہیں گے؟ تو کہا کہ نہیں، میں بھی نہیں جانتا کہ میرے بارے میں کیا ہوگا. لہٰذا ایسے ہم فیصلے خود سے نہیں کر سکتے. تو ہم یہ کہہ سکتے کہ اللہ سے امید ہے کہ وہ ان کو جنت میں داخل کرے گا, یہ ہم کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ جنتی ہیں, کیونکہ ہم نہیں جانتے کسی کے بھی بارے میں کہ ان کا مرتے وقت ایمان کیا تھا, کیسا تھا. تو بہرحال کوئی کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. پھر ہم دیکھتے ہیں مشیت. مشیت مطلب کوئی چیز کا جو اختیار ہے, چاہنا اور ارادہ, اس کی تکمیل کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مشیت اور ارادہ پورا کرنے کے لیے کسی دوسرے کی مشیت یا اجازت کا محتاج نہیں, صرف اللہ ہی کی مرضی چلے گی. اللہ تعالیٰ کو اپنی مرضی پوری کرنے کے لیے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ یاسین میں, انما امره اذا اراد ان يقول له كن فيكون. اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے ہو جا, اور وہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, یہ آیت تو ہمیں اتنا سرنڈر کر دیتی ہے, اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا دیتی ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور گفتگو کرتے ہوئے, یعنی بات چیت کرتے ہوئے, جو اللہ تعالیٰ چاہے اور آپ چاہیں کہا. تو رسول اکرم نے فرمایا کہ تم نے مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک بنا لیا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہ کہو بلکہ یوں کہو کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے. سبحان اللہ, یعنی جب ایک آدمی نے ایسا کہہ دیا غلطی سے کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں, تو آپ نے کیا فرمایا کہ تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا لیا ہے. یعنی یہ کیسے پاسبل ہے, کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اللہ چاہے جو میں چاہوں. اللہ تعالیٰ مالک ہے اور ہم سب اس کے بندے ہیں. تو کوئی نبی یا رسول کے چاہنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے. ٹھیک ہے, تو اب جب اتنی بڑی بات واضح ہو گئی کہ رسول اللہ نے فرما دیا کہ تم مجھے ساتھ ملا کر کے اس طرح سے تم نے اللہ تعالیٰ کو شریک کر لیا ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر لیا ہے تم نے, تو یہ چیز بھی شرک میں آ جائے گی کہ جو آپ چاہیں اور جو اللہ چاہے. نعوذ باللہ, ایسا نہیں ہو سکتا, جو اللہ چاہے وہی ہوگا. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو؟ تو شریعت سازی یعنی شریعت بنانا, یعنی قانون بنانا, حلال اور حرام اور جائز اور ناجائز کا تعین یعنی کنٹرول صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی جو ہم نے سورہ تحریم کی آیا تھا ابھی آپ لوگوں کو میں نے بتائی تھی نا, کہ یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. اے نبی, تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ کیا تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. سبحان اللہ. پھر علم غیب, وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں رسول کے ذریعے کہلواتا ہے کہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون. اے نبی, ان سے کہو میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا, اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے ہوتا ہے, اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا. میں تو محض ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات سنیں. کتنی دفعہ رسول اکرم پر ایسا ہوا نا, کہ ابھی آپ لوگ سیرت بھی پڑھ رہے ہیں نا شاید, آپ دیکھیں کہ رسول اکرم کے خلاف قتل کے کتنے فیصلے ہوئے. آپ کو خبر نہیں تھی, آپ کو جبریل امین نے آ کر خبر دی ہے نا. جب آپ کو یاد ہوگا بنو قریظہ نے غداری کی تھی اور رسول اکرم ان کے پاس گئے تھے کچھ ڈیمانڈ کرنے کے لیے, تو ان لوگوں نے, یہودیوں نے آپس میں جو ہے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم رسول اللہ کے اوپر ایک پتھر گرا دیں اوپر سے تاکہ آپ کی ڈیتھ ہو جائے, اللہ نہ کرے. اور ان لوگوں نے آپس میں پلاننگ بھی کر لی, آپ کو بٹھا کر چلے گئے. تو اسی دوران فوراً جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ, آپ یہاں سے چلے جائیے, یہ لوگ آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں اور آپ کے اوپر پتھر گرانے والے ہیں اوپر سے. رسول اکرم وہاں سے فوراً ہٹ گئے, اور اس کے بعد پھر ان لوگوں کے خلاف جنگ کا فیصلہ کیا گیا. آپ کو یاد ہوگا غزوہ خیبر میں جب رسول اللہ وہاں پہنچے تھے یہودی قبیلوں کے پاس, تو اس میں سے ایک خاتون نے رسول اکرم کو اپنے گھر کھانے پر انوائٹ کی, اور آپ نے کھانا کھا بھی لیا. اس خاتون نے اس میں زہر ملا دیا تھا, آپ نے اس کا ایک نوالہ چکھ لیا اور پھر بعد میں آپ کو پتا چلے کہ اس میں زہر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اس زہر کا اثر یعنی آخر وقت تک آپ کی وفات تک آپ محسوس کرتے رہے, یعنی اتنا خطرناک زہر تھا وہ. تو آپ کو نہیں معلوم تھا, اگر آپ غیب کا علم جانتے تو آپ کو کھانا ہی نہ کھاتے جس میں زہر ملا تھا. تو رسول اللہ غیب کا علم نہیں جانتے تھے, حالانکہ آپ نبی تھے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو, چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو, اتنی ہی خبر دیتا ہے جتنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. ہر غیب کی بات نہیں بتا دی جاتی رسول کو بھی. تو اصل غیب کا مالک یا غیب کا علم رکھنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو پھر آپ بتائیں کہ کوئی جادوگر جو لوگ ہوتے ہیں کیسے دعویٰ کر سکتے کہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کی فلاں چیز فلاں نے چرائی ہے, آپ پر فلاں نے جو ہے یہ جادو کر دیا ہے, یا آپ کے اوپر جو اثرات ہیں فلاں نے کیے ہیں. کوئی بھی نہیں بتا سکتا. جو لوگ آج یہ دعویٰ کرتے کہ ہم آپ کو بتا سکتے کہ کس نے آپ کا یہ کام کیا ہے, کس نے آپ پر جادو کیا, تو وہ لوگ اصل میں وہی خود غلط ہیں، وہی اللہ کے نافرمان ہیں، کیونکہ ان کے پاس غلط قسم کے شیاطین ان کے قبضے میں ہیں. اور جب تک آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، یہ غلط قسم کے شیاطین آپ کے قبضے میں نہیں آ سکتے جو آپ کو چھوٹی موٹی باتیں بتاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے پاس تو بالکل نہ جائیں. تو حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ فرماتے کہ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرماتے نہیں بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا، جس سے پوچھ رہے ہو وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، ہاں البتہ میں تجھے اس کی نشانیاں بتا دیتا ہوں. پہلی نشانی یہ ہے کہ جب عورت اپنا مالک جنے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی اولاد ہی خود مالک بن جائے گی اپنے ماں باپ کی، یہ بتانا مقصود تھا، یعنی ان کے اوپر حکم چلائے گی. دوسری نشانی یہ ہے کہ جب برہنہ بدن، یعنی بالکل برہنہ بغیر کپڑوں کے اور برہنہ پاؤں پھرنے والے لوگ سردار بنے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی غریب بھوکے ننگے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سردار بن جائیں گے، لیڈر بن جائیں گے. اور تیسری نشانی ہے کہ جب ریور چلانے والے بڑے بڑے محل تعمیر کریں تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے، یعنی بکریوں کے غلے کو جو چرانے والے لوگ، یعنی جو چرواہے ہوتے تھے پہلے، صرف جو بکریاں چرانا جانتے تھے، لیکن وہ ان کے پاس اتنا پیسہ آ جائے گا کہ وہ بڑے بڑے عمارتیں تعمیر کرنے لگیں گے، بڑی بڑی بلڈنگز ان کی ہوں گی، تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. پھر فرمایا، قیامت تو ان پانچ چیزوں میں سے ہے جن کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے. اور پھر آپ نے سورہ لقمان کی آیت تلاوت فرمائی کہ قیامت کا وقت صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے، یعنی ماں کے پیٹ میں کیا ہے. کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ اسے کون سی جگہ پر موت آئے گی. بے شک اللہ تعالیٰ ہر بات جاننے والا اور باخبر ہے. یعنی والدین کی، عورت اپنا مالک جانے گی کا مطلب یہ کہ اولاد اپنے والدین کی اس قدر نافرمان ہوگی کہ ان کے ساتھ غلاموں کی جیسا سلوک کرے گی. اور آج آپ دیکھیں کہ وہی دور ہے کہ ماں باپ کو تو غلام سے بھی بدتر سمجھا جانے لگا، اپنے گھر میں جگہ ہی نہیں دی جاتی ماں باپ کو، اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیا جاتا ہے، یا پھر اتنا فٹ بال کی طرح ماں باپ کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. تو ایک بیٹا کہتے ہیں کہ ایک مہینہ میرے یہاں رہ لیا نا، اب تمہارے یہاں لے کے جاؤ، تم ایک مہینہ رکھو، پھر فٹ بال کی طرح ان کو دوسرے گھر میں شفٹ کر دیا جاتا ہے. اور کوئی ایک مہینے سے زیادہ والدین کو رکھنے کو تیار نہیں ہوتا. اب میں نے تو یہاں تک سنا، مجھے اتنی حیرت ہوئی تھی، اور یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں، یہ مطلب میری امی نے ہی مجھے بتایا کہ ایک خاتون جو اپنے سب بیٹوں کے ایک ایک مہینہ رہتی تھی، تو کوئی بہو ان کو وہ والے مہینے میں رکھنے کو تیار نہیں ہوتی تھی جس مہینے کے 31 ڈیز ہوتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا کہ مہینے میں کچھ 31، جو انگلش کیلنڈر اگر ہم فالو کریں، سولار کیلنڈر، تو اس میں 31 بھی ہوتے ہیں ڈیز. تو آپ سوچیں کہ والدین کتنے بھاری ہو گئے ہیں، سوچیں ذرا کہ کتنا برا حال ہو گیا ہے. تو یہی اس حدیث کا جو ایکچولی پریڈکشن ہے، جو کہا گیا تھا کہ جب عورت اپنے مالک کو جنے، تو آج جو اولاد والدین کی جو ایک طرح سے حکمران بن گئی ہے اور والدین کو غلام سمجھ لیا ہے، اور فٹ بال کی طرح ادھر سے ادھر کک مارتے رہتے ہیں کہ بس ہمارے گھر بہت زیادہ دن رہ لیے، اب دوسرے بیٹے کے گھر جاؤ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو. ہر وقت اور ہر جگہ بندوں کی دعا سننے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور ہر جگہ حاضر ناظر اپنی قدرت اور علم کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَاعَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے جب تم سے میرے تعلق سے پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں، اور ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ لوگ راہ راست پالیں. تو اس لیے پھر کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا بھی سنتا ہے، ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، اور ہماری ہر حاجت کو پوری کرنے والا بھی وہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے، وہ معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ہم کسی نبی ولی یا بزرگ یا ولی کے لیے ایسا نہیں کہہ سکتے کہ وہ حاضر اور ناظر ہیں، یا پھر وہ ہمارے ساتھ ہیں، جانتے ہیں، ہماری مدد کریں گے. نہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں کہ وہی سب کی سنتا ہے، وہی سب کو جو ہے سب کچھ جانتا ہے. ایک حدیث ہم لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم ختم کریں گے اپنی کلاس. ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں شریک تھے. لوگ بلند آواز سے تکبیر کہنے لگے، تو آپ نے فرمایا، اپنی جانوں پر نرمی کرو، انہیں اپنی آواز تھوڑی نیچی رکھو، کیونکہ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے ہو، بلکہ اسے پکار رہے ہو جو ہر جگہ سننے والا ہے، تمہارے نزدیک ہے، اور ہر وقت اپنے علم اور قدرت کے سبب تمہارے ساتھ ہے. تو اس سے کیا پتا چلا کہ یعنی آپ آہستہ آواز سے اللہ تعالیٰ کو پکارو یا زور کی آواز سے پکارو، وہ تو ہر دلوں کے بھید تک جانتا ہے، وہ سینوں کے راز تک جانتا ہے، تو وہ ہماری ہلکی آواز کو کیوں نہ سنے گا؟ اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر بات ہر حال سے واقف ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے، یعنی کوئی چیز اس سے چھپی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ العلیم ہے، البصیر ہے، الخبیر ہے، اور وہ ہمارے ساتھ ہے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنے علم اور قدرت کے حساب سے ہمارے ساتھ ہے، جہاں بھی ہم ہوں گے وہ ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ اس کو ہر چیز کا علم ہے۔ سبحان اللہ، اب آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو اتنی ساری ہم نے کبریائی، اس کی صفات پڑھی، تو اس کے بعد ہم کوئی گنجائش باقی رہتی ہے کہ ہم کچھ مانگنا ہو تو کسی اور سے مانگیں، ڈرنا ہو تو کسی اور سے ڈریں، یا کسی اور کو ہم کسی چیز کا مالک سمجھیں؟ نہیں، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر قسم کے شرک سے اللہ تعالیٰ پاک رکھے، اور کبھی بھی ہمارے ذہن میں خیال تک نہ آئے، صرف اس بات کا ہم کو احساس ہو کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے، اور تمام اچھے اسماء و صفات اسی کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔